أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع سخن اخلاق نهج البلاغه کی نگاہ میں یہ موضوع سخن ہے. اخلاق خلق کا جمع ہے. خلق علماء لغت عربی ادب کے علماء فرماتے ہیں، ایک خلق کا لفظ ہوتا ہے، دوسرا خلق کا. خلق کا معنی انسان کے جسمانی خلقت، ظاہری شکل و شمائل کو خلق کہتے ہیں، اور اندرونی شکل و شمائل، اندرونی صفات، اندرونی کمالات کو خلق کہتے ہیں. پس ظاہری شکل و شمائل اور صفات کو خلق، اور اندرونی خلق، جسم کی صفات کو خلق اور روح کی صفات کو خلق کہتے. چنانچہ مولا ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے فرزند علی اکبر کو روانہ کیا میدان کی طرف، فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. خدایا گواہ رہنا اس قوم پر کہ ان کی طرف ایسا جوان جا رہا ہے جو خلقت کے لحاظ سے اور خلق کے لحاظ سے، جسمانی صفات کے لحاظ سے، روحانی صفات کے لحاظ سے اور گفتار کے حوالے سے سب سے زیادہ تیرے رسول کے ساتھ شباہت رکھنے والا ہے. تو دعاؤں میں ہے، خدایا جس طرح سے تو نے میرے خلق کو، میری خلقت کو، میرے جسمانی خلقت کو حسین بنایا، اسی طرح سے میرے روحانی شکل و شمائل کو حسین بناؤ. اللهم حسن خلقی کما حسنت خلقی. اور اہم بھی وہی ہے. تو یہ خلق کا معنی حوزات علمیہ میں، دینی مراکز میں، علمی حلقوں میں تین حوالے سے اخلاق کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. ایک فلسفہ اخلاق کے نام سے مشہور ہے کہ خلق کے معیار کیا ہے، کیوں کسی خلق کو نیک خلق کہتے ہیں، کسی کو برا کہتے ہیں، کسی کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، کسی کو اخلاق زمیمہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، کیا اخلاقی اقدار ابدی حقیقت ہے یا زمانے کے حالات کے ساتھ بدلنے والے حقائق. اخلاق کے پشتوانہ کیا ہے، یعنی اخلاق کی ضمانت کیا ہے، اخلاق کے پشت پر کون کھڑا ہے، اخلاق کا حامی کون ہے، کیا اخلاقی کلمات، اخلاقی جملات حقیقت کو بیان کرتی ہے یا صرف انسانی احساسات کا بیان ہے. یہ ایسے مباحث ہے جو فلسفہ اخلاق میں مطرح ہوتا ہے. یونانیوں کے زمانے سے ابھی تک ان پر گفتگو ہوتی ہے. دوسرا جو حصہ ہے وہ علم اخلاق ہے. علم اخلاق میں بحث کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے کہ نیک اخلاق کون سے ہیں. فرض کرے عدالت اور انصاف نیک ہے، سچ بولنا نیک ہے، وفاداری نیک ہے، احسان کرنا نیک ہے، امانت داری نیک ہے، امانت کو اس کے مالک تک پہنچانا نیک ہے وغیرہ. اور برے اعمال، اخلاق سیئہ، اخلاق رذیلہ، اخلاق ذمیمہ، سیئہ برا، رذیلہ پست، ذمیمہ مذموم اخلاق، یہ اخلاق، ان اخلاق کے مصادیق کیا ہے؟ ظلم، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، مکر کرنا، دھوکہ دینا اور اس قسم کے برے اعمال اخلاق ذمیمہ کی صفت ہے. یہ اب یہ اس پر گفتگو کرنا کون سا اخلاق حسنہ ہے، کون سا اخلاق ذمیمہ ہے، یہ علم اخلاق میں ہوتا ہے. تیسرے مرحلے میں گفتگو ہوتی ہے کس طریقے سے ہم اخلاق ذمیمہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اخلاق حسنہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اخلاق کریمہ ہمارے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اخلاق سیئہ سے اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اخلاق حسنہ کے مطابق اور ان کو اخلاق ذمیمہ سے، اخلاق رذیلہ سے دور کر سکتے ہیں. یہ گفتگو در حقیقت تربیت سے مربوط ہے، اخلاق کا تربیتی مرحلہ ہے، تربیتی اخلاق ہے. تو تین مرحلے میں اخلاقی مباحث بیان کیا جاتا ہے علمی حلقوں میں، یہ ایک جگہ. دوسری بات یہ کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کی کئی پہچان ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اعمال جو فضیلت شمار کیے جائے، وہ اعمال جو فضیلت ہو، جیسے عدل، انصاف، وفاداری، وہ اخلاق حسنہ ہے. اور وہ اعمال جو پستی پر دلالت کرے، اس اعمال کی وجہ سے انسان پست و مذموم ہو جاتا ہے، وہ اخلاق سیئہ ہے. یعنی اخلاق کا معیار یہ ہے کہ ان اخلاق کے ذریعے انسان فضائل کماتا ہے، شرافت کماتا ہے، اس کی انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے اخلاق حسنہ کی وجہ سے. اخلاق سیئہ کی وجہ سے انسان جانور بن جاتا ہے، درندگی کی طرف جاتا ہے، پستی کی طرف جاتا ہے. بس اخلاق کا معیار یہ ہے کہ اخلاق کے حسنے کی وجہ سے انسان انسانیت کے شاہراہ پر گامزن ہوتا ہے، قدم بے قدم معراج انسانیت سے نزدیک تر ہو جاتا ہے. اس میں اور دو نقطے، ایک یہ ہے کہ خود انسان سمجھتا ہے، یعنی عقل انسان سمجھتی ہے کہ اخلاق حسنہ کیا ہے، اخلاق سیاح کیا ہے. ٹھیک ہے، عقل شاید 100% نہ سمجھ سکے، شرع سے مدد لینا پڑے، لیکن کافی حد تک خود عقل سمجھتی ہے یہ اعمال میری انسانیت کے لیے مفید ہے، یہ اعمال میری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ نیک اعمال ہے، یہ برے اعمال ہے، یہ نیک صفات ہے، یہ برے صفات ہے. بس اخلاقی اقدار کا مقصد انسان کی انسانیت میں اضافہ کرنا، انسان کو خدا سے نزدیک کرنا، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں سکون مل جاتا ہے، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، امن و امان برقرار ہوتا ہے. اخلاق سیئہ کی وجہ سے انسان خدا سے دور تر ہو جاتا ہے، انسان درندگی کی طرف جاتا ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں امن و امان ختم ہوتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، تمام برائیاں معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں. ایک نقطہ یہ ہے کہ اخلاق کو عقل سمجھتی ہے. قرآن چنانچہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خدا نے الہام کیا انسان کے اوپر اور خود انسان سمجھتا ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، گناہ کیا ہے، تقوا کیا ہے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اخلاق میں اسلامی لحاظ سے، اگرچہ اخلاق کے حسن قبو سمجھنا یہ اچھا اخلاق ہے، یہ برا اخلاق ہے، یہ عقل کے ذریعے انسان سمجھ سکتا ہے، اسی لیے پوری بشریت، پوری انسانیت، پوری تاریخ میں متفق ہے اس بات پر کہ ظلم غلط ہے، عدل اچھا ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، خصوصاً نقصان دہ جھوٹ، اور سچ بولنا اچھا ہے، ضروری ہے، خصوصاً وہ سچ جس میں کوئی نقصان نہ ہو، خیانت کرنا برا ہے، امانت کو ادا کرنا اچھا ہے. دیکھیے سارے بشریت، پوری تاریخ میں افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے، جنوبی امریکہ کے جنگلوں میں رہنے والے بھی اخلاقی اقدار کو مانتے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاق، عقل اخلاق کو سمجھ سکتی ہے، یہ ایک. اور اسلام میں اور مزید اور ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اخلاق اس وقت ارزش ہے، اعلی ارزش، جب قصد قربت کے ساتھ بجا لائے، خدا کے لیے بجا لائے. لیکن ابھی میں آپ کی خدمت میں مولا کے کلام عرض کروں گا کہ مولا نے فرمایا اگر جنت و جہنم کے لیے بھی نہ ہو، اخلاق کریمہ بجا لاؤ اخلاق کریمہ ہونے کی وجہ سے، نیک عمل ہونے کی وجہ سے. اسی لیے افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے، امریکہ کے جنگلوں میں رہنے والے صرف اس لیے اخلاق حسنہ پر عمل کرتے ہیں، اخلاق کریمہ پر عمل کرتے ہیں، عدل کے ساتھ رفتار کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، کہ یہ نیک عمل ہے تو ان کو ثواب ملے گا، ان کا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا. لیکن اگر نیت الہی کے ساتھ ہو تو بہت بہتر اور اعلیٰ درجہ کی طرف جائے گا. تو اخلاق میں، اخلاقی اعمال انسان کی انسانیت میں اضافہ کرتے ہیں. ایک، اخلاقی اعمال کو عقل سمجھتی ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے. دو، اخلاقی اعمال میں نیت الہی ہو تو اعلیٰ درجات حاصل کرتے. تین، اخلاق آیا روحی صفات کا نام ہے، چنانچہ عرض کیا اندرونی نام ہے. آپ روحانی لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہے تو اچھے اعمال انجام دیں گے، روحانی لحاظ سے ناپاک ہے تو پورا اعمال انجام دیں گے. بہت سے احادیث یہی استفادہ ہوتا ہے روحانی، چنانچہ قرآن فرماتا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ. حبیب، آپ ان سے کہہ دے کہ ہر انسان اپنی شکل کے مطابق، یعنی اپنی اندرونی شکل کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی اس ظاہراً ایک انسان ہے لیکن اس کے اندر روحانی لحاظ سے ایک انسان بن رہا ہے، یعنی اس کے اخلاق، اس کے روحیات، اس کے روحانی صفات کے مطابق عمل کرتا ہے. تو عمل فرزند صفات روحانی ہے. اچھی صفات روحانی، اچھی صفات پیدا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کسی کے اندر بہترین روحانی صفات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ اچھے اعمال انجام دیتا ہے، دوسرے کے پاس بدترین روحانی صفات ہے تو برے اعمال انجام دیتا ہے. کوئی یزید و شمر بنتا ہے، کوئی سلمان و ابو ذر و عمار بنتا ہے. تو اس کے کیا وجہ ہے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک، عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کی فکر صحیح ہو تو آپ کی روحانی صفات بھی صحیح ہو جائیں گے، روحانی صفات صحیح ہو تو آپ کے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے. یہ ایک. اور دوسرا وجہ تربیت ہے. اگر صحیح تربیت اس کو ملی ہو، اگر کسی کو حسین کی طرف سے تربیت مل جائے، علی کی طرف سے تربیت مل جائے، پیغمبر کی طرف سے تربیت مل جائے تو وہ بہتر ہو سکتا ہے. اگر کسی کی تربیت کسی منحرف اور گمراہ کی طرف سے ہو تو وہ بدتر ہو جاتا ہے. تربیت کا اثر ہے، ماحول کا اثر ہے. انسان کے اخلاق نیک ہونا یا برا ہونے میں. اور تیسری چیز خود عمل کے بھی اثر ہے. مثلا ایک آدمی غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، غلط ماحول میں پڑ جاتا ہے تو خود بخود غلط عمل کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے، چرس استعمال کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. تو غلط اعمال کی وجہ سے غلط روحیات، غلط روحانی صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اگر نیک اعمال انجام دینے کا عادی ہو تو نیک پیدا ہو جاتا ہے. یہ اسباب ہے. عرض کیا اخلاق اور ادب میں ایک مختصر فرق ہے. ادب انہی اخلاقی عمل کو نئے خوبصورت شکل میں انجام دینے کو ادب کہتے ہیں. ہمارے عرف میں دیکھیں یہ مؤدب انسان ہے، با ادب ہے. کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ فرض کیجئے غریب کی امداد کرنا اخلاق کا تقاضا ہے، صفت رحم، صفت شفقت کا تقاضا غریب کی امداد ہے. لیکن غریب کی امداد دو طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک ہی کہ غریب کو آپ کچھ امداد کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ غریب کی عزت و احترام کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں رکھ کر غریب کی خدمت میں پیش کرتا ہے، لفافے میں پیسے ڈال کر. چنانچہ معصوم امام نے، دوسرے امام نے جب کسی غریب کی امداد کی، دروازے کے پیچھے سے دیا، آپ نے اس کو زیارت کا موقع نہیں دیا. جب پوچھا کہ مولا کیا وجہ ہے، فرمایا کہیں وہ شرمندہ نہ ہو. یعنی ادب کے ساتھ، ادب کا خیال رکھنا. ادب یعنی وہی نیک عمل ہے، نیک عمل کو خوبصورت انداز میں بجا لانا. فرض کسی کو چائے پلاتے، مہمان کی پذیرائی کرتے ہیں، لیکن ادب کے ساتھ، ادب کے الفاظ، ادب کے انداز میں پیش کرتے ہیں یا معمولی انداز میں، تو ہمارے پاس ایک اخلاق ہے، نیک عمل انجام دیتے ہیں، نیک روحانی صفات کی وجہ سے یہ اخلاق حسنہ ہے. اسی نیک عمل کو جب خوبصورت انداز پیش کرتے ہیں یہ ادب ہے. اور ہمارے عرف میں ادب، اخلاق، روحانی نیک صفت سب کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اور روحانی برے صفات جس کی وجہ سے برے اعمال سرزد ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے شاید ادب بھی نہ ہو، اس کو بد اخلاق، اخلاق ذمیمہ، اخلاق سیئہ، اخلاق رذیلہ کہتے ہیں. یہ ایک اہم نقطہ. اور اخلاق بہت اہم مقام رکھتا ہے اسلام میں. پیغمبر فرماتے سارے انبیاء کے آنے کا مقصد اخلاق کریمہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اور میرا مقصد اخلاق کریمہ کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں اخلاق کے کریمہ کو، اخلاق بزرگواری کو، بزرگوارانہ اخلاق کو، شرافت مندانہ اخلاق کو پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں. بلکہ خدا نے پیغمبر کی صفات میں سے جس صفت کو عظیم کہا وہ اخلاق کی صفت ہے. انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اخلاق کیا مقام ہے کہ پیغمبر کے تمام صفات کے درمیان آپ کے خلق کے لیے خود خدا خصوصی اہمیت کا قائل ہے اور اس کو عظیم کہتا ہے. خدا جیسی عظمت والی ہستی خلق پیغمبر کو عظیم دیکھتی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا نے جب سے پیغمبر نے دودھ پینا چھوڑ دیا تب سے ایک عظیم ترین فرشتے کو، روح کو پیغمبر کے ساتھ کر دیا، اور وہ پیغمبر کی رہنمائی کرتا تھا. اور عالم کے اخلاق حسنہ سے پیغمبر کو آگاہ کیا، عالم کے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی. اور علی فرماتے ہیں پیغمبر میں جب بہت چھوٹا تھا پیغمبر کے ساتھ ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ علی کی تربیت پیغمبر نے اپنے دولت سرا میں کی ہے. فرماتے ہر روز پیغمبر اپنے اخلاق کا ایک حصہ مجھے بتاتا تھا، اپنے اخلاق کے ایک حصے سے مجھے آگاہ کرتا تھا، میری تربیت کرتا تھا. علی بھی اس پر فخر کرتے ہیں. حدیث میں خدا نے اپنے پیغمبر کی تربیت کی، ان اللہ ادب نبیہ فاحسن ادبہ، تربیت کی اور بہترین تربیت کی. پھر پیغمبر سے فرمایا کہ آپ کل انسانیت کی تربیت کرے. دوسری حدیث میں فرماتا خدا نے پیغمبر کی تربیت کی، پیغمبر نے ہماری، اور پھر پیغمبر اور ہم کل انسانیت کی تربیت کرتے. تیسری حدیث میں فرماتا خدا نے پیغمبر کی تربیت کی اور ہماری تربیت، اور پھر پیغمبر اور ہم کل انسانیت کی تربیت کرتے. واضح پیغمبر اہل بیت کے علم، اہل بیت کی تربیت، اہل بیت کے کمالات یا ڈائریکٹ خدا کی طرف سے یا پیغمبر کی تربیت اور تعلیم کے ذریعے ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اخلاق کا کیا مقام ہے. فی الحال ہم صرف اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اخلاق کا جو مقام ہے اسلام میں اس کو جانے کے اتنا کافی ہے. احادیث میں بیان ہوتا ہے اگر اخلاق حسنہ ہو، اگر اخلاق حسنہ ہو تو دنیا آباد ہو جاتی ہے، انسان کے رزق میں وسعت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، انسان سکون کے ساتھ زندگی کر سکتا ہے. اگر اخلاق حسنہ ہو تو انسان سکون کے ساتھ زندگی کر سکتا ہے، انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے. یہ اخلاق حسنہ. اسی طرح سے آخرت میں، جنت میں انسان چلا جاتا ہے اخلاق حسنہ کی وجہ سے. پیغمبر فرماتا ہے تم میں سے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک ہوگا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا قریب تر ہوگا. اور جو بد اخلاق ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اطاعت خدا سے دور کر کے جہنمی بنا دے گا اپنے آپ کو. جب بد اخلاق ہے ایک عمل سے، ایک غلط عمل سے توبہ کرتا ہے، دوسرا غلط عمل میں پڑ جاتا ہے، دوسرا غلط عمل سے توبہ کرتا ہے، تیسرا غلط عمل میں پڑ جاتا ہے، آخر میں جہنمی ہو کے چلا جاتا ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے مولا کی چند جملات آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. آپ نے اخلاق کے بارے میں جو فرمایا ہے, البتہ غور حکم میں آپ کے جو فرمائشات ہیں بہت کثرت کے ساتھ ہیں, لیکن اصل میں ہمارا مقصد نہج البلاغہ کے آپ کو نہج البلاغہ کے حوالے سے مولا کے نظریات بیان کرنا ہے. اسی لیے عام طور پر نہج البلاغہ ہی سے لاتے ہیں, ورنہ اخلاق کے حوالے سے, نفس کی معرفت کے حوالے سے, شیطان کے حوالے سے, مختلف حوالوں سے غرر حکم میں بہت عظیم سرمایہ ہے مولا امیر المؤمنین کی طرف سے. آپ دیکھیں مولا فرماتے ہیں لا قرین کا حسن الخلق, آپ ساتھی چاہتے ہیں, بہترین ساتھی حسن خلق, آپ کا اخلاق حسن ہو, دنیا آپ کی دوست بنے گی, سب آپ کی دوستی کو پسند کریں گے. کلمات قصار 113 میں مولا یہ بیان فرماتے ہیں. اس کے بعد فرماتے بہترین اخلاق کیا ہے, نعم الخلق التصبر فی الحق, خلق کے لحاظ سے بہترین خلق یہ ہے کہ حق کے راہ میں صبر کرے. ظاہر اخلاق حسنہ وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ صرف مفت مجانی انسان کو نہیں مل سکتے, اسی لیے قیمت ادا کرنا پڑے گا. صبر کی ضرورت ہے بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس صبر نہ ہو, سخاوت, شجاعت, امانت داری, وفا, عدل و انصاف, یہ سچ بولنا, گناہوں سے جھوٹ, اخلاق سیئہ سے اجتناب کرنا ممکن نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں بہترین خلق صبر در میدان حق, حق پر عمل کرنے کے میدان میں, حق کے ساتھ ہونے کے میدان میں صبر کرنا, تحمل کرنا, برداشت کرنا سب سے بہتر خلق. یعنی اخلاق کی بنیاد صبر پر ہے. ہم نے عرض کیا اخلاق نیک ہونے کے لیے عقائد صحیح ہونے چاہیے, لیکن عقائد ہو, عقائد پر صبر نہ ہو, پھر بھی فائدہ نہیں ہے, صبر کی ضرورت ہے. اس یہ بھی آپ خط, آپ کا خط نہج البلاغہ میں نمبر 31 میں فرمایا آپ نے یہ جملہ. اس کے بعد مولا فرماتے اکرم الحسب حسن الخلق, عرب کے درمیان ابھی بھی دنیا میں قرائج ہے کہ حسب و نسب کے لحاظ سے, خاندان کے لحاظ سے شریف, بزرگوار, باعزت, معروف خاندان سے ہونے پر لوگ فخر کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں سب سے معزز حسب و نسب حسن الخلق, آپ کا اخلاق نیک ہو تو ہر اعلیٰ خاندان سے بھی بڑھ کر آپ کا مقام ہے, آپ شریف ہے, آپ کریم ہے, آپ بزرگوار ہے. خاندان کی وجہ سے انسان بزرگوار نہیں بنتا ہے, اخلاق کی وجہ سے بزرگوار بنتا ہے. یہ بھی آپ مولا کلمات قصار نمبر 38 میں بیان فرماتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں نعمت چاہتے ہیں تو اخلاق سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. ایک جگہ پر فرماتے ہیں کفا بالقناعت ملکن وبحسن الخلق نعیما, آپ مال چاہتے ہیں قناعت کرو, قناعت کرو. قناعت کا معنی کیا ہے, اپنی پوری کوشش کرو مال کمانے کے لیے اور پھر جو کچھ ملا اس پر راضی رہو, لالچ نہ کرو, کنجوسی نہ کرو, حرص نہ کرو. تو یہ قناعت ہے, راضی ہے, راضی ہونا برضا خدا, اپنی پوری کوشش کرنا پھر جو کچھ ملا اس پر راضی ہونا. کوشش کرنا صرف جسمانی نہیں ہے, جسمانی, روحانی, فکری کوشش کر کے جو کچھ حاصل ہوا اس پر راضی ہونا اور اس میں افراط کے بغیر, تفرید کے بغیر سادگی خرچ کرنا ختم نہ ہونے والی دولت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وبحسن الخلق نعیما, نعمت کے لیے حسن خلق سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. آپ نعمت چاہتے ہیں, حسن خلق بہترین نعمت ہے. کہتے ایک سروے کیا گیا ایران میں, اس سروے میں دیکھا کہ جو بد اخلاق دکاندار ہے ان کی تجارت 30% ہو جاتی ہے, جو خوش اخلاق ہے ان کی تجارت 70% ہو جاتی ہے. یعنی 40% وہ زیادہ کامیاب ہو جاتے تجارت میں اپنے اخلاق حسنے کی وجہ سے. آپ دیکھیے اپنے اخلاق حسنے کی وجہ سے سیاست مدار بھی اخلاق حسنے کے بغیر سیاسی میدان میں, حتی غلط سیاست مدار بھی سیاسی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے اخلاق حسنہ کی ضرورت ہے. البتہ وہ اخلاق حسنہ انجام دیتا ہے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے, خدا کے لیے انجام نہیں دیتا ہے. خود مولا فرماتے ہیں اہل کوفہ سے जो हदीस इससे पहले अर्ज किया था वो 229 में, कलमात क़िसार 229 में है नहजुल बलागा के। उसके बाद मौला अहल कोफा शरमाता अहल कोफा, मैंने अपने तमाम अखलाक करीमा जाहिर करके तुम्हें दिखाया, वो अरे तुकुम करा इमल अखलाक मिन नफसी, मैंने अपनी जात के अंदर अखलाक करीमा को जाहिर करके तुम्हें दिखाया। इसके नक्श कदम पर चल, अखलाक करीमा वो अखलाक जो बुजुर्गवारी पर दलालत करते हैं। आपके खिदमत में अर्ज करूं, अखलाक हसन और अखलाक करीमे के दरमियान फर्क। अखलाक हसन नेक अमल, मसलन किसी ने सच बोला ये नेक अमल है, अदल के साथ रफ्तार की ये नेक अमल है, अमानत वापस कर दे नेक अमल है, अखलाक हसन है। अब अमानत क्यों वापस कर दी? कहीं अगर अमानत वापस ना करे तो बदनाम हो जाएगा, अमानत वापस ना करे तो एतमाद उठ जाएगा, अमानत वापस ना करे तो पुलिस आएगी, अमानत वापस ना करे तो दुश्मनियां बढ़ जाएगी। अगर इस वजह से अमानत वापस कर दी, अखलाक हसन है, अखलाक करीमा नहीं है। अखलाक करीमा उस वक्त बन जाता है जब आप अमानत वापस करते हैं, क्योंकि अमानत वापस देना खुद नेक अमल है। अमानत वापस करते हैं खुशनूदी खुदा के लिए, क़ुर्ब इलाही के लिए, उस वक्त अखलाक करीमा है, उस वक्त अखलाक करीमा है। लेकिन अगर दूसरे मफादात के लिए ये नेक काम किया तो सिर्फ अखलाक हसन है। तो अखलाक करीमा अखलाक हसन है, हर अखलाक करीमा अखलाक हसन है, लेकिन हर अखलाक हसन हर अखलाक करीमा नहीं। कोई सच बोलता है, सच्चाई को नेक समझकर, यह अखलाक हसन भी है करीमा भी है। लेकिन कोई सच बोलता है इस खौफ से कहीं कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, तो यह अखलाक हसन है सच बोलना, लेकिन करीमा नहीं है। मौला फरमाते हैं मैंने अखलाक करीमा, करीमा बुजुर्गवारी, शराफत, इज्जत, ऐसा अखलाक जो बुजुर्गवारी हो, शराफत हो, इज्जत हो, अजमत पर दलालत करे, मैंने जाहिर किया। यह भी मौला फरमाते हैं खुतबा नंबर 87 में। इसी तरह से मौला फरमाते अत्तुका रईसुल अखलाक, अखलाक के रईस तकवा है, यानी तकवा हो तो अखलाक होगा, तकवा ना हो तो अखलाक नहीं होगा, अगर है भी उसका फायदा नहीं है। दुनिया में जो अखलाक से ये खाली हो रही है दुनिया, तकवा के फुकदान की वजह से। एक बहुत बड़े फलासफर का खूबसूरत जुमला है, कहते हैं पूरी तारीख बशरियत में जब भी बशर ने दीन के बगैर अखलाक के महल के तामीर की कोशिश की, बशरियत नाकाम रही। बस दीन के यानी अखलाक के पुश्त पर अखलाक हमायत करने वाला दीन होना चाहिए। इसीलिए अगर तकवा हो, तकवा रईस अखलाक, सबसे अहम अखलाक तकवा है, और तकवा पुश्तवाने अखलाक तकवा हो तो आपका अखलाक नहीं रहेगा। अगर किसी का अखलाक नेक नहीं है, समझ लेना उसके पास तकवा भी नहीं है। अली फरमाते हैं अगर आप बाहया है तो आप साहिब अखलाक भी है। अत्तुका रईसुल अखलाक, तकवा अखलाक का रईस है, सरदार अखलाक है। ये कलमात क़िसार 410 में आपने बयान फरमाया, और पैगंबर ने खुतबे क़ासिया में अली ने फरमाया पैगंबर इस्लाम को खुदा ने आलम के अखलाक हसन अता किया। ये खत नंबर 53 में मौलाना बयान फरमाया नहज बलागा के, और पैगंबर ने हर रोज मुझे अखलाक के तालीम देता था, ये पैगंबर ने मुझे बयान फरमाया, ये अली ने बयान फरमाया खुतबा नंबर 192 में। अब उसके बाद एक जुमला, आखिरी जुमला, क्योंकि हमारे पास वक्त की इजाज़त नहीं है, अर्ज करता हूँ। मौला फरमाते हैं ذللوا اخلاقكم بالمحاسن وقودوها الى المكارم, फरमाते आला अखलाक अखलाक करीमा है, लेकिन उन अखलाक करीमा तक पहुंचने के लिए पहला अपने अंदर अखलाक हसना पैदा करो, नेक अमल अंजाम दो जिस नीयत से भी हो, लेकिन कदम ब कदम अपनी नीयत को साफ करो और अखलाक करीमा बुजुर्गवाराना अखलाक अपने अंदर पैदा करो। मौला फरमाते हैं देखिए ये मुस्तदरक में है, लो कुन्ना ला नरजू जन्नतन वला नक्शा नारन, अगर हमें जन्नत की उम्मीद ना होती, जहन्नम का खौफ ना होता, न सवाब का न अकाब का, लकान यम बे गिलाना अन नतलु मकारम अखलाक, लेकिन اگر جنت جہنم ثواب عقاب کچھ بھی نہ ہوتا فرض کرے فرض محال، تب بھی شائستہ تھا کہ ہم اخلاق کریمہ کے طلب میں نکلے، اخلاق کریمہ کی جستجو میں نکلے، اخلاق کریمہ ڈھونڈتے ہوئے نکلے. کیوں؟ فإنها مما تدل على سبيل النجاة، کیونکہ اخلاق کریمہ انسان کو کامیاب بناتی ہے، انسان کو سعادت مند بناتی ہے. انسان کا مقصد کیا ہے؟ سعادت مند ہونا. سعادت مند ہونے کا راستہ اخلاق ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو مولا اس مولا کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نیت الہی بھی نہ ہو، اگر آپ اخلاق کریمہ کو انجام دیں گے اخلاق کریمہ ہونے کے ناطے سے، تو اسلام میں اس کی بڑی عزت ہے، بڑی حوصلہ افزائی. علی فرماتے ہیں حسن الاخلاق یدر الارزاق و یونس الرفاق. علی فرماتے ہیں غرر میں اخلاق حسنہ اگر آپ کے پاس ہو، یہ اخلاق حسنہ آپ کے رزق میں برکت کرتا ہے، آپ کے رزق میں فراوانی پیدا کرتا ہے، اور آپ کے دوستوں کو آپ سے مانوس کرتا ہے، آپ کے دوست کو زیادہ کرتے ہیں. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اخلاق حسنہ اپنے اندر پیدا کرنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.